الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. چلا ہم کو راہ سیدھی، اس سوال کا جواب عرض کر رہا تھا کہ جب ہدایت حاصل ہے تو دوبارہ کی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہدایت کے درجات مختلف ہیں، اور ہر نیچے درجے والا اوپر کے درجے والے کی ہدایت کو مانگتا ہے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر یوں مروی ہے، ثبتنا علی الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر ثابت قدم رکھ. تو بات یہ ہے کہ صراط المستقیم پر ہونا یہ تو الحمدللہ حاصل ہے، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ دوسرے لمحے ہم اس پر قائم بھی رہیں گے؟ جبکہ مطلوب یہ ہے کہ آدمی مرتے دم تک ہدایت پر قائم رہے، تو اس لیے ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے، اس دعا کی ضرورت. اور اس لیے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں دعا نقل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی. اور آمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، ثبت قلبی علی دینی یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دین، ثابت رکھ میرے دل کو اپنے دین. صراط مستقیم کی تاریخ تو معلوم ہو چکی، اس کا مصداق کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ جو مطلوب تک پہنچنے، منزل تک پہنچنے میں سب سے قریب تر ہو، پر امن ہو، اور اس میں نشیب و فراز نہ ہو. یہ صراط مستقیم اسلام ہے. اور اس کے بعد جب بدعات کا ظہور ہوا تو عقیدہ اہل سنت صراط مستقیم ہے, اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب صراط مستقیم سے منحرف ہیں. انحراف کم ہو یا زیادہ ہو, دنیا کی گمراہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ لوگوں کا اختلاف ہے. کہتا بھی کوئی مولوی کچھ کہتا ہے, کوئی مولوی کچھ کہتا ہے, کدھر جائیں, کیا کریں. اعتراض کے طور پر لوگ کہا کرتے ہیں, سوال کے طور پر نہیں, اعتراض کے طور پر کہ ایک عیسائی مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ شیعہ مذہب اختیار کرے یا سنی, بریلوی یا دیوبندی, یا کیا یا کیا. بہتر 73 فرقے ہیں. یہ بات لوگ کیا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے نمٹ چکا ہے سوال سے, اور اہدنا الصراط المستقیم, اور وہ کیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. میں نے اپنی کتاب اختلاف امت اور صراط المستقیم میں اسی کو لیا ہے, اور پوری کتاب اسی سوال کا جواب ہے. پہلے یہ سمجھ لو کہ صراط مستقیم ہے کیا. اس کے بعد اس کی تعیین اور تشخیص کا دینا بہت آسان ہے. رہا یہ کہ مولوی لڑتے ہیں, یہ ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کرتا ہے, ورنہ لڑائی کس جگہ نہیں. عدالتوں میں وکیل نہیں لڑتے کیا؟ ایک ہی قانون ہے, ایک ہی قانون کی تشریح ہے. ججوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا کیا؟ کچھ لوگ رشوت لے کر غلط فیصلہ کر دیتے ہیں, یہاں بھی کسی کو رشوت مل جاتی ہوگی, غلط راستہ اختیار کر لیتا ہوگا. اور ضروری نہیں کہ جان بوجھ کر ہی غلط فیصلہ کرے, یہ بھی ممکن ہے کہ دو آدمی دیانتن صحیح فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر, لیکن ایک کا اجتہاد اس طرح جاتا ہے, دوسرے کا اجتہاد اس طرح جاتا ہے. ماتحت عدالت کے خلاف ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے, اور ہائی کورٹ کے خلاف عدالت عظمیٰ فیصلہ کرتی ہے. تو یہ شیطان نے ہمیں بہکانے کے لیے ہمارے کان میں ڈال دیا کہ مولوی لڑتے ہیں. طبیبوں میں اختلاف ہے, نقشہ بنواؤ کسی مکان کا تو انجینئر اختلاف کریں گے, نقشہ نویس اختلاف کریں گے. کس جگہ نہیں ہے کہ شعبہ زندگی میں اختلاف نہیں ہے. لیکن کیا لوگوں کے اختلافات کو دیکھ کر ہم نے جینا چھوڑ دیا؟ کیا ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ یہاں تو بہت اختلافات ہیں. شیطان نے اسلام سے بہکانے کے لیے، صراط مستقیم سے بہکانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑتے کہ مولوی تو لڑتے ہیں، کہاں جائیں؟ تم جاؤ جہنم میں، بہت آسان بات ہے. چھوڑ دو اسلام کو. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی تشخیص فرما دی، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اور جن پر انعام فرمایا، یہ چار گروہ ہیں جن کو سورہ النساء میں ذکر فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی نبی، صدیق، شہید اور اعلی درجے کے نیک لوگ، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. صراط مستقیم ان اکابر کا راستہ ہے، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور اولیاء اللہ کا.
www.shaheedislam.com.
جو کام بھی تم دیکھنا چاہو کہ یہ صراط مستقیم کے متعلق ہے یا نہیں، یہ دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، ائمہ دین سے اور اکابر امت سے منقول ہے یا نہیں. یہ کینچی لے کر چان چان شروع کر دو، پتہ چل جائے گا کتنی شاخیں زائد ہیں. یہ میلاد شریف ساتویں صدی میں شروع ہوا ہے، یہ چلتا چلتا میلاد النبی شریف بن گیا اور اب دین کا شعار بن گیا. پانچ چھ صدیوں والے مسلمان مسلمان نہیں تھے، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، اکابر اولیاء اللہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، عامر ابن حنبل، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان خرافات کا نام دین ہے صراط مستقیم ہے. مسجد معطل اور یہ خرافات آباد. مسجد میں تو لوگ جوتا لے کر آ جائیں گے اور یہ اولیاء اللہ کے مزارات جو بنے ہوئے ہیں وہ وہاں باہر جوتا کھولنا پڑے گا. یعنی کہ جہاں مسجد نماز ہوتی ہے وہاں تک جوتا آ سکتا ہے، وہاں آگے نہ لایا جائے. وہاں جہاں سے دروازہ شروع ہوتا ہے، مین گیٹ، مساجد اللہ کی اتنی تعظیم نہیں جتنی وہاں کی تعظیم. یہ صراط مستقیم تھا. اور اگر کوئی ان چیزوں کو روک ٹوک کرے تو کہتے ہیں کہ وہابی ہے. یہ تو یہ بیچارے ایسے سے کم از کم دین کا نام تو لیتے تھے. اور دوسرا جدید طبقہ پیدا ہوا، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں. ان کو اس کی ضرورت ہے کہ ہماری خواہش نفس کس سے پوری ہوتی. اگر ہماری خواہش کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ملا صحیح کہتا ہے. اور اگر ہماری خواہش نفس کے خلاف ہے تو ملا غلط کہتا ہے. اس کے لیے کوئی سا عنوان ایجاد کر لو، ملہ کا ایجاد کر لو، بنیاد پرستی کا، انتہا پسندی کا، اور قدامت پسندی کا، دقیانوسی کا، بڑے بڑے لوگوں نے الفاظ ایجاد کیے. ملہ کو کبھی قل اعوذیہ کہا، کبھی کہا کہ یہ بسم اللہ کی گنبد میں رہتا ہے، وجہ ہے جو چاہو کہو. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئی، لیکن تمہیں قرآن کریم نے پہلے دن آگاہ کر دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، تمہارا راستہ نہیں، ہدایت یافتہ نہیں. سیدھے جہنم میں پہنچو گی جس راستے پر چل رہے، اس راستے پر ملہ کو جو چاہو کہو. یہ قرآن تو ملہ نہیں ہے. حدیثوں پر تو تم نے اعتراض کر لیے، لیکن قرآن پر تو اعتراض نہیں کر سکتے، کیا کریں، ماننا پڑتا ہے، نہ مانے دوسرے کافر کہنا ہے. حالانکہ جس زبان پاک سے یہ قرآن نکلا تھا، اسی زبان سے حدیث بھی نکلی. تمہیں بھول ہو گئی، اگر قرآن کا انکار کفر ہے تو حدیث کا بھی انکار بھی کفر ہے. باہر قید، میں نے کہا کہ سب سے بڑی لڑائی اب لوگوں کی گمراہی کا سب سے بڑا منشا یہ ہے کہ ان کی نظر میں صراط مستقیم ملتبس ہو گیا ہے، رل مل گیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کس راستے پر چلے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اگر صرف اتنے فرما دیے جاتے ہیں صراط المستقیم یہ بھی کافی و وافی تھا، لیکن کون ایسا ہے جو کہے کہ میں صراط المستقیم پر نہیں ہوں؟ ہر ایک دعویٰ کرتا. اب صراط الذین انعمت علیہم اس کو تو سب دنیا جانتی ہے، اگرچہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تاویلات کے ذریعے اپنے راستے کو برحق ثابت کریں، غلط قسم کے مضمون، غلط قسم کے استدلالات پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم صاحبزادہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا انتقال ہو گیا تھا تو کسی مائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ دعائیں پڑھی، اس سے ختم شریف ثابت ہو گیا. زندگی میں ایک بار ایسا کیا تھا یہ، حالانکہ یہ روایت ہی غلط ہے. بس ساری عمر صرف ایک دفعہ ضرورت پیش آئی ختم شریف کی، 16 سالہ بچے کے انتقال پر، 16 مہینے کے بچے کے انتقال پر ختم شریف کی ضرورت پیش آئی. لا حول ولا قوت الا بالله. اس قسم کے استدلالات ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنے مدعا کو الٹی سیدھی تعبیروں کے ذریعے سے ثابت کرے. کوشش تو کرتا ہے لیکن کوشش بننی پڑتی. اللہ تعالی نے بات ہی ایسی کہہ دی کہ جس کے سامنے کسی کا چراغ جل نہیں سکتا. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی بات یہ ہے کہ صحابہ و تابعین ائمہ دین اور اولیاء اللہ اکابر امت، ان کا طرز عمل لاؤ، یہ کس راستے پر تھے؟ اگر ایک دو بزرگ ایسے نکل آئے تو ہم یوں کہیں گے کہ ان بزرگوں کو کوئی عذر ہوگا. ہاں، ہم ان بزرگوں کی طرز عمل سے استدلال کر کے اس کو صراط مستقیم نہیں کہیں گے، کہیں گے ان کا کوئی عذر ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، واللہ اعلم. ہم ان کی عقیدت بھی نہیں چھوڑیں گے اور ساتھ کے ساتھ ان کا یہ راستہ بھی اختیار نہیں کریں گے جو صراط مستقیم کے خلاف ہوگا. امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ تعالی ایک جگہ بہت جوش میں آ کے دیتے ہیں، ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے دو بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد. ایک جگہ بڑے جوش آدمی آ کے لکھتے ہیں امام ربانی، اینجا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد درکار است، اینجا عمل جنید و شبلی معتبر نیست، یہاں ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد کا قول لاؤ دلیل میں. جنید بایزید اور شبلی کا عمل یہ تھا، اس کا اعتبار نہیں ہے، شریعت اس سے نہیں بنتی. شریعت کے شارے وہ ہیں، صراط مستقیم کی تشریح ان سے لیں گے. یہ امام ربانی اتنی اونچی بات کہہ سکتے ہیں، ہم جیسے کمزور لوگ نہیں کہہ سکتے، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں یہ بات. یہ فقرہ امام ربانی رحمہ اللہ کا میں نے اختلاف امت اور صراط مستقیم میں نقل کیا ہے. میں نے اس کتاب میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کی ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب مقلد ہیں بزرگوں کے، اکابر ائمہ دین کے. یہ حضرت پیرانے پیر شاہ عبد القادر جیلانی حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد. یہ معین الدین چشتی حنفی ہیں، اور شیخ شہاب الدین سہروردی شافعی ہیں. اور اسی طرح ہمارے خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمہ اللہ تعالی یہ بھی حنفی ہیں، یہ اس علاقے کے سارے لوگ حنفی تھے. یہ ماوراء النہر کا علاقہ، افغانستان سے اوپر کا علاقہ، شمالی علاقہ سب حنفی، چین تک. یہاں کسی شافعی مالکی اور حنبلی کا وجود نہیں.
www.shaheed-e-islam.com.
تو یہ تمام اکابر اولیاء اللہ اور ان سے پہلے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی اور ان کے شاگرد حضرت شبلی اور حضرت جنید کے ماموں اور ان کے پیر حضرت سہل بن عبداللہ تستری، یہ سارے کے سارے مقلد ہیں. ان ائمہ دین کا یہ مرتبہ ہے، ان کا قول معتبر ہے. ابو حنیفہ و شافعی، مالک و احمد بن حنبل، ابو یوسف و امام محمد، ان اکابر کا قول معتبر ہے. بزرگوں کے عمل سے شریعت نہیں بنتی. ندی ہاں، کسی بزرگ کے سامنے کوئی مسجد ہوگی یا کوئی عذر ہوگا، ہم ان سے بدگمان نہیں ہوں گے، ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ بھائی شریعت کا مسئلہ اس کے خلاف ہے، ان کو کوئی عذر ہوگا. تو یہ بات ہماری سن میں آ گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ. اور ایک بات آپ اور سمجھ لو، اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کتابیں 104 نازل کی،
سو چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہتے ہیں اور چار بڑی کتابیں جن کو کتابیں کہتے ہیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہزاروں کی تعداد میں مبعوث فرمائے، 124,000 کم و بیش. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 124,000، جن میں 313 رسول تھے. تو کتابیں 104 اور رسول یا نبی 124,000. بتانا یہ ہے کہ آدمی ہو کتاب نہ ہو تو کام چل جاتا ہے، اور نری کتاب ہو آدمی نہ ہو تو کام نہیں چلتا. یہاں بہت آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ اذن الصراط المستقیم، صراط القرآن، لیکن اللہ تعالی نے کتنی لمبی بات فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پوری دو آیتیں اس پر لگاتے ہیں ایک لفظ کے بجائے، حالانکہ صراط المستقیم قرآن ہی کا راستہ ہے. یہ جتنے اکابر ہیں جن کے بارے میں نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، یہ سارے قرآن و حدیث ہی پر چلنے والے تھے، اور حدیث میں قرآن ہی کی شرح ہے. لیکن اس کے بجائے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا، یہ لوگ معلوم ہوا کہ حق کو رجال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، حق پر چلنے والوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. نری کتاب کا حوالہ دینے سے کام نہیں چلے گا. کوئی نظریہ تم ایجاد کرتے ہو اور اس کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہو، اس سے کام نہیں چلے گا. کام اس وقت چلے گا جبکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج کے بعد صحابہ کرام کا، اور ان کے بعد تابعین کا، اور ان کے بعد ائمہ دین کا حوالہ دو گے، اور بعد کے علماء کا تسلسل کے ساتھ. صراط مستقیم تو وہ ہے جو اس تعامل، توارث اور تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہ کبھی درمیان میں راستہ مٹا نہیں، درمیان میں کبھی مشتبہ نہیں ہوا. یہ وہ شاہراہ اعظم ہے جو ہمیشہ روشن رہی ہے، اور یہاں بتیاں روشن رہی ہیں یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. سوانح قاسمی میں مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا، یہ بزرگ تھے نا پانی پت کے، انہوں نے خواب میں دیکھا، اب ذہن میں نکل گیا، نام نکل گیا اسی وقت. خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے اور سوچ سوچ کر، دیکھ دیکھ کر قدم رکھتا ہے، اور یہ بزرگ جا رہے ہیں، اور ان کو ایسا محروم محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا اور صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا ہے، ان کے ساتھ جا کے ملنا ہے. اور یہ صاحب اتنی آہستگی کے ساتھ اور سوچ سوچ کر، دیکھ دیکھ کر کے پاؤں رکھ رہے ہیں. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ پنجابی زبان میں میاں شوق نال پجیا، جلدی سے دوڑو شوق کے ساتھ. تو تو وہ جو بزرگ دیکھ رہے تھے راستہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کو تلاش کر رہا ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر پاؤں رکھ کر چل پہنچنا چاہتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہ ہر چند کے میں صورت میں دیر سے پہنچوں گا، لیکن اسی راستے سے پہنچنا چاہتا ہوں. یہ بزرگ بیدار ہوئے نہ، خواب میں پوچھا کہ آپ کا نام، کہنے لگے مجھے محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں.
www.shaheed-e-islam.com
الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نہ غضب ہوا ان پر اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ فقرہ صفت ہے الذین انعمت علیہم کی، یعنی وہ حضرات جن پر آپ نے انعام فرمایا اور جن کا راستہ ملنے کی اور اس کی ہدایت کی ہم دعا کر رہے ہیں، یہ ایسے حضرات ہیں کہ ہدایت پر آنے کے بعد پھر ان پر اللہ کا کی ناراضی نہیں ہوئی اور وہ گمراہ نہیں ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہوئی کہ صراط مستقیم کی تشخیص کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے. اس کے بارے میں فرمایا تھا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نبی، صدیق، شہید اور صالحین، یعنی اولیاء اللہ. اس میں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بہت سے گمراہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. یہود و نصارہ کو دیکھو، دونوں کے دونوں مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا انتساب کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں. تو ہر چند کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اس کے باوجود وہ گمراہ ہیں، صراط مستقیم پر نہیں. تو معلوم ہوا کہ صرف اقابر کی طرف، بزرگوں کی طرف، انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اور اللہ کے مقبول بندوں کی طرف انتساب کافی نہیں، بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ ان حضرات کے طریقے کو چھوٹ نہ بیٹھا ہو، بھٹک نہ گیا ہو اور اللہ تعالی کے غضب اور قہر کے نیچے نہ آ گیا ہو. اس لیے فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر آپ کا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوا. فرمایا گیا ہے کہ مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین نصارا ہیں. یہ بطور تمثیل کے ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ راہ راست سے ہٹ جانے اور راستہ چھوڑ دینے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں.
www.shaheed-e-islam.com.
ایک تو یہ کہ یہ بھولا ہوا ہے بیچارہ، بھٹک گیا، گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اور ایک یہ کہ راستہ جانتا ہے، ناواقف نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کیے ہوئے. یہ دوسرا شخص پہلے کی بنسبت زیادہ سخت ہے اپنی حالت کے اعتبار سے. اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر اور دیکھ بھال کر راستے کو چھوڑا ہے، اور یہ چھوڑنا اکثر و بیشتر ہوائے نفسانی کی بنا پر ہوتا ہے. یعنی معلوم ہے کہ راستہ یہ ہے، لیکن پھر آدمی اس راستے پر نہیں چلتا اور اس کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ نفس کی خواہش اس کو مجبور کرتی ہے. خدا کے بجائے ہوا کو ایسے شخص اختیار کرتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا المغضوب علیہ، جن پر کہ غضب، یہ اللہ کا غضب اور قہر ہے ان پر. جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں جن سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، ان کی مثال چوپایوں جیسی ہے. بل ہم اول، بلکہ ان سے بھی کہ گزرے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہودیوں کی یہی حالت تھی کہ وہ صاحب کتاب تھے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابیں ان کے پاس تھیں، اور خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں وہ ایک ایک ان کے سامنے تھی، بھولے ہوئے نہیں تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کی شناخت رکھتے تھے. لیکن اس معرفت اور اس پہچان کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے، اس سے عار کرتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی ریاست و وجاہت بقول ان کے خیال میں جاتی رہتی. حالانکہ یہ بھی خیال باطل تھا، اگر اسلام لے آتے
تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی مزید برکتیں عطا فرماتے ہیں. آج حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلے یہودی عالم کے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, ان سے زیادہ عزت و وجاہت کس کی ہے؟ یہودیوں. اور نصرانی یہ راہ بھولے ہوئے تھے, بیچارے بھٹک گئے تھے, اور ان کے راہ بھولنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ کل 12 تو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلقین فرمائی آخری وصیتیں ان کو فرمائی. اس وقت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مکان کا جس میں آپ اپنے حواریوں کو تلقین فرما رہے تھے محاصرہ کیا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ دروازہ کھولنے کی ضرورت پیدا نہیں ہوئی, نہ چھت پھاڑنے کی, کھڑکی موجود تھی, یہ اوپر کھڑکیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, راشن دان رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اسی سے جبریل علیہ السلام کو لے گئے. اتنے میں یہودہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا, وہ ان لوگوں کو لے کر کے اندر آ گیا. یہودیوں کو, اور اللہ تعالی نے اسی پر شبہات ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی, پکڑ کر کے انہوں نے اس کو سوری دے دیا. کہتا بھی رہا کہ میں تو یہودہ ہوں, میں عیسیٰ نہیں ہوں, تو تیرا چیختا چلاتا رہا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی عقیدت برحق تھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سارے حواری جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں آسمان پر, لیکن یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا, سب کے سامنے قتل کیا, سولی دیا ہے, پھانسی دیا ہے, سولی کہلاتی. اور یہ ان کا پولوس نامی جو ان کا مقدس کہلاتا ہے, اس نے پہلے یہودی تھا, بعد میں مسیحی بن گیا. اس نے پبلو کو کہنا شروع کیا جو عیسائی بن گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوری پر جان دے دی تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے, اور اس لیے صلیب مقدس ہو گئی. عوام نے اس کو انگیز کر لیا, قبول کر لیا. یہ ساری بدعات دین مسیحی میں جو پائی جاتی ہیں یہ انہی صاحب کی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری جو شب و روز برسہا برس تک حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں رہے, ان کی نہیں سنی گئی. اس کی چال چل گئی. تو بعین ہی وہی عقیدہ جو کہ یہودیوں کا تھا عیسائیوں نے اپنا دیا. کیا؟ کہ مسیح علیہ السلام کو سوری پر لٹکایا گیا, چومیخا کیا گیا,
اور اس نے اہلی اہلی جما سبقتنی کہہ کر کے صلیب پر جان دے, اے میرے اللہ اے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ معنی اہلی اہلی لما شبقت ہے. تو ٹھیک وہی عقیدہ جو کہ یہودیوں کا تھا وہ نصارہ کو پلایا گیا اور اس پر غلاف لپیٹ دیا گیا اچھی تعبیر کا, وہ یہ کہ مسیح اللہ کا بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے گناہوں کی پوٹلی ان کے سر پر رکھ کر اپنے اکلوتے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا, یہ اللہ کی رحمت. اور چونکہ مقدس یسوع صلیب پر لٹکائے گئے لہذا صلیب سے زیادہ مقدس کیا چیز ہو سکتی ہے, صلیب کو پوجو. اب جو لوگ بھی کفارے کا عقیدہ رکھیں گے اور صلیب کی پرستش کریں گے وہ مسیح کی شفاعت کے نیچے آ جائیں گے اور ان کی بخشش ہو جائے گی. نیچے بہت سستا سا نسخہ استعمال ہو گیا. تو یہ تھے بھٹکے ہوئے جن کو حقیقت حال کی خبر نہیں. قرآن کریم نے جگہ جگہ اس عقیدے کی تجزیاں بکھیری ہیں, ان میں سے ایک یہ کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی, یہ اندھیر نگری اللہ تعالیٰ کی یہاں چلتی ہے, گناہ تم کرو اور سزا اللہ کے بیٹے کو اکلوتے بیٹے کو ملے, نعوذ باللہ. باہر کیف ہر چند کے یہودیوں کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے اور ہر چند کے عیسائی اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے ہیں, لیکن وہ بدبخت جان بوجھ کر کے راستہ چھوڑ بیٹھے ہیں اپنی خواہشات کے خاطر, اور یہ بیچارے بھولے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے بھٹک گئے. اس لیے یہ ساتھ ارشاد فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم الضالین, یا اللہ راستے پر آ جانے کے بعد پھر وہ حضرات جن پر غضب ہوا ہے, ایسے نہیں کہ جن ان پر غضب ہوا ہو یا وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے, ہم ان کا راستہ نہیں چاہیے.
www.shaheedislam.com.
اب یہاں دو تین باتیں اور سمجھنے کی نہیں, ایک یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا اور ان کے مقابلے میں ذکر کیا ہے المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم, جن پر غضب کیا گیا, جن پر غضب ہوا. کس کا غضب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا. لیکن یوں نہیں آ فرمایا الذین غیر الذین غضبت علیہم, جن پر آپ نے غضب فرمایا, یہ نہیں فرمایا, بلکہ اس کو بصیغہ مجرور ذکر کیا گیا غیر المغضوب علیہم, نہ وہ لوگ کہ ان پر غضب کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی اصل صفت تو انعام کرنا ہے, اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی انعمت علیہ, آپ نے انعام فرمایا. غضب کا مصداق تو یہ لوگ خود بن جاتے ہیں, ورنہ حق تعالیٰ شانہو اولاً کسی پر غضب نہیں فرمایا. اس طرح اشارہ کرنا چاہیے, جو کچھ تمہیں نعمتیں ملتی ہیں اور مل رہی ہیں, فمن اللہ فما اصابک من حسنۃ
فمن اللہ، آپ کو جو بلائی پہنچے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا انعام. فما اصابك من سیئۃ، اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، فمن نفسک، یہ آپ کے نفس کی طرف سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر لوگوں کے. لیکن اس کے باوجود اگرچہ تمام چیزیں حق تعالی شان ہی کی مقدر کی ہوئی ہیں اور اسی مالک کی جانب سے آتی ہیں، خیر بھی اور شر بھی، لیکن نسبت ہمیشہ خیر کی اللہ کی طرف کی جاتی ہے، شر کی طرف نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے انعام کی نسبت تو اپنی طرف فرمائی، لیکن غضب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ اس کو بصیغہ مجہول ادا کیا گیا، المغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا. اور اس میں یہ بات بھی ملحوظ ہے اور اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، جب حق تعالی شانہ کی طرف سے کوئی اچھی حالت پیش آئے اس کو انعام الہی سمجھو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت پیش آ جائے تو وہ تمہاری اپنی ذات کا قصور ہے، اپنا جائزہ. اس لیے ایسے موقع پر استغفار کی تلقین کی گئی، کہ اللہ تعالی ہمارا قصور معاف فرما. ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ راستہ آدمی پر جان بوجھ کر چھوڑ دے، یا بھٹک جائے کہ راستہ سے گم ہو جائے، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی، وہ یہ کہ خدا تک نہیں پہنچے گا، خدا تعالی تک نہیں پہنچے گا تو جنت میں نہیں پہنچے گا. اس لیے آدمی کو یہ ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا کوئی طرز عمل صراط مستقیم کے خلاف تو نہیں، کسی نفسانی خواہش کی بنا پر یا میری بے علمی اور جہالت کی بنا پر. اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اپنے غضب سے بچائے اور گمراہی سے بچائے. اور یہ بات بھی کہ نفسانی خواہشیں انسان کے صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہیں. سب سے بڑی روک جو آدمی کو پیش آتی ہے وہ انسان کی اپنی نفسانی خواہش ہے. نفسانی خواہش چاہے کھانے پینے کی ہو، چاہے شہوت کی ہو، چاہے عزت و وجاہت کی ہو، چاہے اور ہو، یہ جتنی خواہشیں ہیں انسان کی، یہ اللہ تعالی کے راستے کی رہزن ہے. اللہ تعالی کے راستے پر چلنے سے روک دیتے ہیں. اور بہت ہی سستا سا، بہت ہی آسان سا نسخہ ابلیس نے یہ ایجاد کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، ان کو کیا پرواہ ہے، خواہشات اپنی پوری کر لو، بھائی معافی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے، وقت دینا کیا مشکل ہے. بالکل بجا ہے، بالکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے میں اور بخش لینے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بندہ پرور اس کا موقع بھی تو ملے کہ آدمی توبہ کر لے. خدا نہ خواستہ کسی کی توفیق اگر سلب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. اکابر فرماتے ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا اور اللہ تعالی کی گرفت کی پرواہ نہ کرنا، اس سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے. قساوت پیدا ہو جائے تو دل تاریک ہو جاتا ہے. جب دل تاریک ہو جائے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے. جب زنگ آ جائے تو پھر اس پر مہر لگ جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبنا، نعوذ باللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے، پھر ہدایت نہیں آتی. اور توفیق اس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سلب ہو جاتی. تو خواہش نفس کو بھی رہزن قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کا، صراط مستقیم. ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے، دو ہی تو ہیں. اور شیطان بھی ہمارے نفس ہی پر سواری کرتا ہے. کبھی یوں کہہ دیتا ہے کہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے. نقد بہتر ہے ادھار سے. حالانکہ یہ فقرہ جو کافروں کا تلقین کیا شیطان نے ساری دنیا کے مسلم اصول کے خلاف، اگر ادھار یقینی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ادھار کے 10 روپے آج کے نقد سے 1 روپے سے بہتر. ایک آدمی کہتا ہے کہ آج 1 روپیہ لے لو اور 10 دن کے بعد 10 روپے دے دوں گا. اتنا سودا کیسا کرتے ہو؟ ایک دن 1 روپے کی چیز آج نقد بیچتے ہو، یہ 10 روپے کی 10 دن کے بعد یا کل کے بعد ہو؟ کل کے بعد گئے انہیں پیسے، صرف 1 دن کا فاصلہ درمیان. تو اگر تمہیں یقین ہوگا اس شخص کی بات پر کہ واقعی یہ سچا ہے، تو تم کبھی نہیں کہو گے کہ نقد بہتر ہے ادھار سے. آج اور کل کے کیا فرق ہے؟ آج نہ ملے پیسے، کل مل جائیں گے، لیکن ملیں گے یقینی قطعی. ایسا ممکن ہی نہیں کہ نہ ملے. اور اگر تم یہ کہو کہ اس پر بھی کہو کہ نقد بہتر ہے ادھار سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر تمہیں یقین ہی نہیں کہ آج تو مل رہے ہیں، کل پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، خدا جانے. تو جو لوگ کہ دنیا کی نقد لذتوں کو اپنا کر آخرت کی لذتوں کو چھوڑتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں. یہی بات ہے، وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور صدیقین شہداء صالحین جن کا الذین انعمت علیہم میں ذکر فرمایا گیا ہے، انہوں نے کبھی دنیا کی لذات میں مبتلا ہو کر آخرت کو نہیں چھوڑا، بلکہ دنیا کی لذتوں کو لذت ہی نہیں سمجھا. تو میں نے کہا کہ اگر آدمی جان بوجھ کر پٹکے تو اس کا اصل سبب تو ہے انسان کی نفسانی خواہش, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اگر بھولے سے پٹکے تو اس کا اصل منشا اور اصل سبب جہل ہے, اور یہی دو جال ہیں شیطان کے جن کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے. یا جہالت کے معنی یہ کہ سیدھی بات کو الٹی کر دیتا ہے, الٹی بات کو سیدھی کر دیتا ہے, بالکل الٹی بات ہے لیکن ایسی تعویلیں کرتا ہے یار سمجھتے ہیں کہ یہی بات صحیح ہے, اور ایک بات بالکل غلط ہے, باطل ہے, اس کی ایسی تعبیریں کرتا ہے کہ اس کو حسین بنا دیتا ہے, اور ایک حق ہے لیکن اس کی ایسی غلط تعبیر کرتا ہے کہ آدمی کو اسے نفرت ہو جاتی ہے. یہ تلبیس, حق کو باطل اور باطل کو حق بنانا, شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اور اللہ کی مخلوق میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے بچے ہوئے اس جال سے. تو دو ہی چیزیں ہیں, ایک اتباع ہوا یعنی نفسانی خواہش کی پیروی, یہ سبب بنتی ہے مغضوب علیہم کی جماعت میں داخل ہونے کا, یعنی غضب الہی کا سبب بنتی ہے, اور دوسرے تلبیس, شیطان کی ملمہ کاری جو آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے. اور اس کا طریقہ, اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟
شہید اسلام ڈاٹ کام. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا, فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shahideislam.com